ہوا ماشاء اللہ. لیکن جب آسٹریلیا پہلی مرتبہ چار مہینے لگانے کے لیے جب گئے ہم تو وہاں جگہ جگہ بورڈ دیکھے ہیں, جیسے ایڈورٹائزمنٹ کے بورڈ ہوتے ہیں چوراہوں پہ یا ٹرننگس پہ یا سگنل, ایسی جگہ بورڈ بڑے بڑے دیکھے. یہ لکھا ہوا تھا کہ انجوائے یور فریڈم, مزے کرو. کس کے مزے کرو؟ آزادی کے مزے اڑاؤ. یہ گویا دعوت دی جا رہی ہے, مزے اڑانے کی دعوت دی جا رہی ہے, جیچائی پر چلنے کی دعوت دی جا رہی ہے, منمانی پر چلنے کی دعوت دی جا رہی ہے. تو مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, یہ ایک طریقہ ہے زندگی گزارنے کا دنیا میں, جو جی میں آئے وہ کرے, اس کو جی چاہیے زندگی کہتے ہیں. مسلمان اس کی زندگی الگ ہے, اس نے کلمہ پڑھ کے اللہ سے اقرار کیا ہے, اس نے کلمہ پڑھ کے اللہ سے ایک اگریمنٹ کیا ہے, اس نے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے ہوئے یہ اپنے آپ کو پابند بنا رہا ہے. کیسے؟ ایک نسبت ہے اللہ سے. کیا نسبت ہے؟ بندہ ہونے کی نسبت. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, اے اللہ میں تیرا غلام ہوں, وہ کروں گا جو تیرا حکم ہوگا, میری مرضی کوئی مرضی نہیں ہے, میری خواہش کوئی خواہش نہیں ہے, میرا چاہنا کوئی چاہنا نہیں ہے, میں بندہ ہوں. کس کا؟ میرا ایک خالق ہے, میرا ایک مالک ہے, میرا ایک پیدا کرنے والا ہے, میرا ایک پروردگار ہے جو میری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے. اسی نے پیدا کیا ہے, اسی نے ضرورتوں کے پورا کرنے کا انتظام کیا ہے, وہی میرا خالق ہے, وہی میرا مالک ہے, وہی میرا آقا اور پروردگار ہے. ہم نے کلمے میں یہی اقرار کیا ہے, لا الہ الا اللہ, میں بندہ ہوں. کس کا؟ اللہ کا. بندہ ہونے کی نسبت بہت بڑی نسبت ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بھی بندہ کہہ کے خطاب کیا ہے. معراج کا واقعہ اللہ پاک نے بیان کیا 15 پارے میں سورہ اسراء میں, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. لمبی آیت ہے, اس میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کر کے خطاب کیا ہے. اور ہم کلمہ جو پڑھتے ہیں اس میں بھی ہم پہلے بندہ کہتے ہیں, نبی کو پہلے بندہ کہتے ہیں اس کے بعد رسول کہتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بندہ ہونا بہت بڑی نسبت ہے. تو ہم بندے ہیں اللہ کے, اس لیے حکم دیکھیں گے اللہ کا. اور دوسرا اقرار ہم نے کلمے میں یہ کیا ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں امتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. زندگی میں جو مجھے کرنا ہے اس میں میرے لیے اسوہ اور ماڈل وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بندہ ہوں اللہ کا, امتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس لیے حکم دیکھوں گا اللہ کا اور طریقہ دیکھوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کا اقرار ہم نے کیا ہے. اس کا عہد ہم نے کیا ہے اللہ. ہم نفس کے پیچھے نہیں چلیں گے, ہم خواہش کے پیچھے نہیں چلیں گے, ہم زمانے کے پیچھے نہیں چلیں گے, ہم دنیا والوں کے پیچھے نہیں چلیں گے, حالات جدھر کو چلے ادھر نہیں چلیں گے, ہم دیکھیں گے جو ہمیں زندگی میں کرنا ہے اس میں یہ دیکھیں گے کہ میرا اللہ کیا کہتا ہے, اللہ کا کیا حکم ہے. اس اللہ کے حکم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے پورا کیا وہ طریقہ دیکھ کے میں زندگی گزاروں گا. گویا ایک عہد ہے بندے کا اللہ. جیسے یہ کلمے کے چار بول ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ چار بول ہیں. یہ چار بول بولنے کے بعد ایمان والا جس طرح پابند ہو جاتا ہے اور جس طرح ذمہ دار ہو جاتا ہے اللہ کے حکم کے پورا کرنے کا, نبی کے طریقے کے پورا کرنے کا, اس کی مثال ہمارے بڑے یوں دیتے ہیں. نوشو بھی نکاح کے موقع پر ایسے چار بول بولتا کہتے ہیں. انشاءاللہ آج عصر کی نماز کے بعد نکاح ہوں گے. ماشاءاللہ دیکھو سارے نوجوانوں کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی نکاح کا لفظ لیتے ہی. ماشاءاللہ اللہ برکت نصیب فرمائے. اس نکاح میں بھی نوشو یہی چار بول بولتا ہے, میں نے قبول کیا. کیونکہ یہی بولتا ہے نا, یہی بولتا ہے نا. کوئی الحمدللہ پہلے بولتا ہے, کوئی الحمدللہ بعد میں بولتا ہے. حضرت جی نور اللہ مرقدہ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ نکاح کا بیان کر کے خطبہ نکاح پڑھا اور ایجاب قبول کرایا حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. جب ایجاب قبول کرایا تو اس نے الحمدللہ میں نے قبول کیا یہ کہا تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی تمہیں نعمت ملی پھر اللہ کی تعریف بیان کرو, تم نے قبول ہی نہیں کیا پھر الحمدللہ کس بات کا. نعمت ملنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے, تم نے قبول ہی نہیں کیا تو پہلے شکر کیسے ادا ہو گیا. تو حضرت جی رحمۃ اللہ نے اصلاح فرمائی, پہلے قبول تو کرو نعمت ملے تمہیں پھر اس کے بعد الحمدللہ کہو. بہرحال درمیان میں ایک بات یاد ہے کہ میں نے عرض کر دی, خطبہ نکاح کون پڑھتے ہیں, دولہا پڑھتا ہے کیا قاضی صاحب پڑھتے ہیں؟ جی قاضی صاحب پڑھتے ہیں. قرآن کی آیتیں کون پڑھتے ہیں؟ قاضی صاحب پڑھتے ہیں. حدیثیں قاضی صاحب پڑھتے ہیں. یہ سب پڑھنے کے بعد کہتے ہیں دولہے میاں, نام لے کے کہتے ہیں دولہے میاں غور سے سنو, فلاں فلاں کی بیٹی, فلاں وکیل اتنے مہر میں, فلاں گواہ میں نے نکاح کر دیا, تمہارا جوڑا بنا دیا, کیا تم نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ تو کیا کہتا نوشو, کیا کہتا بھائی بولو کسے قبول کرنا ہے آپ کو؟ میں نے قبول کیا. اتنا کہہ کے نوشو کہتا ہے کہ دلہن دلہن میری ہے یا کسی کی نہیں رہی. دلہن کس کی ہو گئی؟ میری ہے. اب اس پر کسی کا حق نہیں چلے گا. حالانکہ ماں باپ نے اس لڑکی کو پالا پوسا, پہنایا اڑایا, پروان چڑھایا, پرورش کی, 18 سال, 19 سال, 17 سال, جتنے بھی سال انہوں نے ماں باپ کے ساتھ رہی بیچاری. ایک اجنبی عورت سارا سب کچھ کرنے کے بعد ماں باپ نے حوالے کیا تو یوں کہتا ہے, چار بول بول کے یوں کہتا ہے کہ انہیں میری ہے. کیا اس نے اس کا کوئی بال بنایا ہے؟ کیا اس نے اس کا کوئی ناخن بنایا ہے؟ کچھ بنایا ہے اس نے؟ دلہن نے کچھ نہیں بنایا. دلہن کا سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اللہ نے بنایا ہے, اس نے کچھ نہیں بنایا. لیکن قبول کر کے کہتا ہے کہ میری ہے. کھانا کس کا کھایا؟ عام طور پہ یہاں تو وہ رواج نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. بنگلور اور ادھر اس علاقے میں تو ایسا ماحول ہے, کھانا بھی لڑکی والوں کا کھا گیا. جوڑا کس کا پہنا؟ لڑکی والوں کا پہن لیا. کھانا بھی اس کا کھا لیا, جوڑا بھی اس کا پہن لیا. پھر کہتا ہے کہ انہیں میری ہے. اور آگے یہ بھی کہتا ہے تمہارے اما بابا کو بلائے تو بھی میری اجازت کے بغیر نہیں جانا. حق جتاتا ہے, چار بول بول کے اس پر حق جتاتا ہے, جبکہ اس نے اس کا کوئی ایک ناخن نہیں بنایا, ایک بال نہیں بنایا, ایک عضو نہیں بنایا. حق جتاتا ہے. میرے بھائیوں, دوستوں, عزیز و بزرگو, ہمارے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک کس نے بنایا ہمیں؟ کس نے بنایا ہمیں؟ اللہ نے بنایا. جسم کا ہر عضو اللہ نے بنایا, جسم کی ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے, اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. ماں باپ بھی دنیا میں آنے کا ہمارے لیے ذریعہ ہیں, بنانے والے وہ بھی نہیں ہیں. بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے, خالق ہے, مالک ہے. پیور گفٹ آف اللہ, ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے. جسم کا ہر عضو اللہ کا دیا ہوا ہے. کیا اللہ کا ہم پر حق نہیں ہے؟ جس نے ہمیں بنایا, سب کچھ دیا, ساری نعمتوں سے نوازا, اس اللہ کا ہم پر حق نہیں ہے؟ جسم کے جز جز پر اللہ کا حق ہے, جسم کے ہر عضو پر اللہ کا حق ہے. کلمے کا مطالبہ یہی ہے کہ تم آزاد نہیں ہو, تم پابند ہو. آنکھ تمہاری ضرور ہو سکتی ہے لیکن تم اپنی مرضی سے دیکھ نہیں سکتے. زبان تمہاری ضرور ہو سکتی ہے لیکن تم اپنی مرضی سے بول نہیں سکتے. ہاتھ تمہارے ضرور ہو سکتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے پکڑ نہیں سکتے. پیر تمہارے ضرور ہیں لیکن اپنی مرضی سے چل نہیں سکتے. دماغ اللہ پاک نے دیا ہے, تمہارا ضرور ہے لیکن تم اپنی مرضی سے سوچ نہیں سکتے. جسم کے ہر عضو پر اللہ پاک نے پابندی لگائی ہے. تم ایمان والے ہو, تم اللہ کے بندے ہو, حکم دیکھو گے اللہ کا. دیکھنا وہ جو اللہ کا حکم ہے, چلنا ادھر جدھر اللہ کا حکم ہے, بولنا وہ جو اللہ کا حکم ہے, سوچنا وہ جو اللہ کا حکم ہے. اللہ کے حکم کے بغیر نہ بول سکتے ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ پکڑ سکتے ہیں, نہ چل سکتے ہیں, نہ سوچ سکتے ہیں. اس کا اظہار اللہ پاک نے نماز میں کرا کے بتایا. روزانہ پانچ مرتبہ ایمان والے کو اپنے گھر بلا کر اس کی ٹریننگ دی. نماز میں آ جاؤ, مسجد میں آ جاؤ, اور نماز میں آ کر اللہ کے حکم کے پابند بننا سیکھو, اللہ کے نبی کے طریقے کے پابند بننا سیکھو. نماز میں جب آدمی داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہتا ہے. پہلی تکبیر جو کہتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. جماعت کے ساتھ ہو تکبیر اولا کہتے ہیں. تکبیر تحریمہ کا کیا مطلب ہے؟ تکبیر تحریمہ کا مطلب ہے کہ حرام کر دینے والی تکبیر ہے. کیا ہو گیا؟ جو کچھ نماز کے باہر حلال تھا اب وہ نماز میں آ کر کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا. نماز کے باہر آدمی کو سلام کر سکتے تھے ایمان والے کو اور مسلمان بھائی کو, اب نماز میں داخل ہو گئے سلام کر سکتے ہیں؟ بولو بھائی, سلام کر سکتے ہیں؟ زبان پر پابندی لگ گئی, آنکھ پر پابندی لگ گئی. نماز کی حالت میں تکبیر تحریمہ نماز میں داخل ہو گئے, اب ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے. قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ دیکھو, رکوع کی حالت میں پیروں کی طرف نگاہ رکھو, سجدے میں جاؤ تو ناک پر نگاہ رکھو, قاعدے میں اتحیات میں بیٹھے تو گود میں نگاہ رکھو, سلام پھیرو تو مونڈے پر, کندھوں پر نگاہ رکھو. اوپر نہیں اٹھا سکتے نگاہ, ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے. پابند بنا دیا اللہ پاک نے, آنکھوں کا استعمال سکھایا, زبان کا استعمال سکھایا, یہاں تک کہ ہاتھ پیر کا بھی استعمال سکھایا. اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ جتنے اوپر اٹھانے کا حکم ہے اتنا ہی اٹھا سکتے ہیں. یوں اٹھا سکتے ہیں, تکبیر تحریمہ میں یوں اٹھا سکتے ہیں, نہیں اٹھا سکتے. نماز میں آدمی چل سکتا ہے, پابند کر دیا اللہ پاک. میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں بزرگوں, دماغ تک کو اللہ پاک نے نماز میں پابند کر کے بتا دیا, اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں سوچ سکتے. انت عبد اللہ کانک ترا فئن لم تکن ترا فانہ یراک, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ درجہ نصیب نہیں ہے تو کم از کم یہ سوچو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, کوئی تیسرا درجہ ہی نہیں بتایا. اللہ کے علاوہ کسی کو سوچنے کی بھی اجازت نہیں. نماز تک کو اللہ پاک نے پابند کر کے بتا دیا. یہ پانچ یا دس منٹ کی نماز ہے, یہ دس منٹ کی نماز میں پابند اللہ کے حکم کا اور پابند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا, گویا اس کی ٹریننگ ایمان والے کو اللہ پاک نے روزانہ پانچ مرتبہ اپنے گھر میں بلا کر کے یہ دی کہ نماز کے باہر والی تمہاری زندگی بھی ایسی ہی گزرنا چاہیے جس طرح نماز میں تمہاری گزری. تم اپنی مرضی سے دیکھ نہیں سکتے, تم اپنی مرضی سے بول نہیں سکتے, تم اپنی مرضی سے پکڑ نہیں سکتے, تم اپنی مرضی سے چل نہیں سکتے, تم اپنی مرضی سے سوچ نہیں سکتے. اسی لیے فرمایا, جس کی نماز بن گئی اس کی زندگی بن گئی, جس کی نماز بگڑ گئی اس کی زندگی بگڑ گئی. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا, اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا اور گرا دیا. نماز کے راستے سے زندگی میں دین آنا شروع ہوتا ہے. حضرت شیخ رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں, آج کون سی ایسی برائی ہے جو مسلمان کے اندر موجود نہیں ہے؟ ہر برائی کا مرتکب مسلمان ہے, لیکن ہر برائی کا دور کرنا مشکل بھی ہے, اس میں دیر بھی لگے گی, لیکن ہر مسلمان کے خوشامد کر کے, منت و سماجت کر کے, اس کی ٹھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کر, اس کو سمجھا بجھا کر اللہ کے گھر لا لینا, اللہ کے سامنے کھڑا کر دینا, نماز میں کھڑا کر دینا, یہ آسان بھی ہے اور اس میں کوئی دیر بھی نہیں لگے گی. اگر شیخ لکھتے ہیں, نماز پڑھنے والے کتنے ہیں؟ پانچ یا دس فیصد, باقی 90-95% نماز کے اس عمل سے دور ہیں. ابھی ہمارے لیے میدان ہے 90-95% مسلمانوں پر محنت کر کے, ایک ایک کی منت و سماجت کر کے اللہ کے گھر لانا اور اللہ کے سامنے کھڑا کر دیں گے تو انشاءاللہ تمام برائیوں سے اللہ پاک مسلمانوں کو پاک کر دیں گے, زندگی درست ہو جائے گی, برائیاں نکل گئیں تو اب بھلائیاں آنا شروع ہو جائیں گی. اور یہ نماز کی تاثیر بتائی اللہ پاک نے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز روکتی ہے تمام ناشائستہ حرکتوں سے اور فحش باتوں سے. ایک شخص آئے حضور کی خدمت میں, آ کر کے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ فلاں آدمی چوری بھی کرتا ہے اور یہ نماز بھی پڑھتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان قریب اس کی نماز اس کے اس عمل سے اس عمل سے روک دے گی. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ہم نے بڑوں سے یوں سنا کہ ہماری محنت یہ ہے کہ ہر مسلمان نمازی بنے اور ہر نمازی دین کا داعی بنے. جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ جو نماز سے دور ہیں, اللہ کے گھر سے دور ہیں, ان پر محنت کریں, ان کے خوشامد کریں, ان کی منت و سماجت کریں, ان کو اللہ کے گھر لانے کی کوشش اور محنت کریں, جس سے انشاءاللہ ہماری نماز بھی بڑھیا بن جائے. ہماری محنت کے ذریعے سے کوئی ایک بھی نمازی بن گیا تو حدیث میں آتا ہے, علماء فرماتے ہیں کہ ہماری نمازوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کسی کو ہماری محنت سے ہم نے نمازی بنا دیا تو مقبول نماز کا ثواب اللہ پاک ہمارے اعمال نامے میں لکھ دیں گے. کسی کو میاں جی مہراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ایک بڑے بزرگوں میں سے تھے, مولانا الہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ زمانے کے ان کے ساتھ کام کرنے والوں میں سے تھے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ نمازی آدمی کسی بے نمازی کو دیکھ کر دل میں حقارت نہ پیدا کرے, اس کی تحقیر نہ آئے, اس کو ہلکا اور اس کو کم نہ سمجھے, لیکن کسی بے نمازی کو دیکھے تو دل پہ چوٹ لگے کہ یہ بے نمازی یہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو رہا ہے. محنت کر کے اس پر کوشش کر کے اس کی محنت و سماجت کر کے اللہ کے گھر لا لوں گا, یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا. یہ فکر آدمی کے اندر ہونا چاہیے. آج ہمارے محلے میں کوئی ایک محلہ ہم ایسا نہیں بتا سکتے کہ اس میں 100% مسلمان بالغ مرد نمازی ہوں. ہمیں بتا سکتے ہیں کوئی ایک گاؤں ہمیں ایسا بتا سکتے ہیں, چھوٹا ہی گاؤں کیوں نہ ہو 100% نمازی ہیں یہاں مرد عورت, بالغ مرد عورتیں سب کے سب نمازی ہوں, 100% پنج وقتہ نمازی ہوں. ہمیں بتا سکتے محنت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان نمازی بنے اور ہر نمازی دین کا داعی بنے. نماز کے راستے سے زندگی میں دین آنا شروع ہوتا ہے, پھر معاشرت میں دین چلتا ہے, رہن سہن میں دین آتا ہے, اس کا چہرہ, اس کا لباس, یہاں تک کہ اس کا غم کا موقع, خوشی کا موقع, یہ سب اسلامی بننا شروع ہو جاتا ہے. معاشرے سے آگے بڑھتا ہے دین تو پھر معاملات میں دین آتا ہے, لین دین اس کا درست ہو جاتا ہے. کسی سے وعدہ کیا تو وعدہ پورا کرتا ہے, مسلمان سے وعدہ کیا تو بھی پورا کرتا ہے, غیر مسلم سے وعدہ کیا تو بھی پورا نہیں کرنا ہے. مسلمان کا یہ معاملہ ہے, مسلمان سے وعدہ کیا تو پورا کیا, غیر مسلم سے وعدہ کیا تو توڑ دیا, ایسا نہیں ہو سکتا. اس کا معاملہ درست ہو جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح کسی مسلمان سے عہد کیا ہے تو اس کا عہد کا پورا کرنا ضروری ہے, اسی طرح غیر مسلم سے بھی کوئی عہد کیا ہے تو اس کا عہد کا پورا کرنا بھی ضروری ہے. جس طرح کسی مسلمان کو جھوٹ بولنا حرام ہے, اسی طرح غیر مسلم کو بھی جھوٹ بولنا حرام ہے. جس طرح کسی مسلمان کی غیبت کرنا حرام ہے, اسی طرح کسی غیر مسلم کی غیبت کرنا بھی حرام ہے. ہمارے مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کرتے تھے, آج مسلمانوں کا معاملہ اتنا بگڑ گیا ہے, اتنا بگڑ گیا ہے, حالانکہ مسلمانوں کا معاملہ صاف صاف ہونا چاہیے تھا. دو کو دو سے ضرب دو تو چار, دو کو دو کے ساتھ جمع کرو تو چار, اس طرح ہمارا معاملہ صاف صاف ہونا چاہیے. لیکن معاملہ مسلمانوں کا اتنا بگڑا ہوا ہے, لینا تو جانتے ہیں دینا دینا نہیں جانتے. اللہ معاف فرمائے, لینا جانتے ہیں دینا نہیں جانتے. کسی سے قرض لیا ہے تو وعدے کے ساتھ قرض لے, اتنے زمانے کے بعد مجھے ادا کرنا ہے, پورا نہیں کر سکتے اس سے جا کر مہلت مانگے, اس کی اجازت سے مہلت لے پھر ادا کرے. جنازہ آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی صاحب کا, کسی کا انتقال کا, یعنی کسی کا جنازہ آتا تھا انتقال کی خبر ملنے کے بعد, تو حضور پوچھتے تھے اس کے ذمہ کوئی قرض ہے, اگر قرض نہیں ہے تو نماز ادا کرتے, اگر قرض ہے تو حضور اپنے ذمہ اس کا قرض لیتے تھے, پھر جا کر کے نماز ادا ہوتی. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ان کی زبان سے تو وہ اچھا لگتا تھا لیکن ہم کیا کہیں, ہمارا معاملہ اور مسلمانوں کا ایسا بگڑا ہوا ہے, ون وے ٹریفک ہے, نو انٹری میں جانا نہیں ملے صاحب. لینا جانتے ہیں دینا نہیں جانتے ہیں. اس کو ہماری زبان میں کہا کرتے تھے مولانا, کھا لے پی لے جان بنا لے, پوچھنے آئے تو آستین چڑھا لے. بولتے ایسا معاملہ ہونا چاہیے. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایمان والے کا معاملہ پھول کی طرح ہو, وہ پھول بن کے زندگی گزارے, اگر پھول بن کے زندگی گزارے گا تو لوگ اس کو سروں پہ رکھیں گے. عورتیں وہ سروں میں رکھتی ہیں, مرد احباب وہ جیب میں خوشبو کے لیے رکھتے ہیں. پھول بن کے زندگی گزارو گے تو سروں میں رکھے جاؤ گے اور سینے میں لگائے جاؤ گے, سینے کے پاس رکھا جائے گا. اگر کانٹا بن کے زندگی گزارو گے تو جوتی میں بھی جگہ نہیں دی جائے گی, چپل میں جوتے میں کانٹا چبھ جائے تو آدمی چھوڑ دیتا ہے اس کو, چھوڑ دیتا ہے, نکال کے پھینک دیتا ہے. اس طرح حضرت نورالا مرفض ارشاد فرماتے تھے کہ پھول بن کے زندگی گزارو, کانٹا بن کے زندگی مت گزارو. کانٹا تو ایسا ہے جس کو لگے اس کو بھی چبھے, جو اس کو لگے اس کو بھی چبھے. کانٹا بنو گے تو جوتی میں بھی جگہ نہیں دی جائے گی. معاملات درست ہوں, صاف صاف ہوں, اخلاق زندگی میں آنا شروع ہو جائے, دھیرے دھیرے زندگی میں آتی ہیں. عبادات کے راستے سے زندگی میں دین آتا ہے. اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, معاملات کے بگاڑ کی وجہ سے زندگی سے دین نکل جاتا ہے. اخلاق اگر آ گئے زندگی میں تو پھر غیروں کو متاثر کرنے کا یہ عمل ہے. کسی نے کہا ایمان دل میں, نماز مسجدوں میں, روزہ پیٹ میں, زکات مسلمانوں میں, حج ایسی جگہ جہاں کوئی غیر مسلم نہیں پہنچ سکتا, تو آخر غیر مسلموں کو کیسے پیش کیا جائے گا؟ اسلام, یہ اسلام ہے, یہ اعمال ہے, کیسے پیش کیا جائے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ اخلاق سے غیر متاثر ہوں گے. اسی کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ایمان والا ایمان پہ محنت کر کے اخلاق تک پہنچے, غیر اس کے اخلاق کو دیکھ کر ایمان تک پہنچے. ایک زندگی ہے, یہ پانچوں شعبوں میں دین کا زندہ کرنا ہر ایمان والے کے لیے پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذاتی زندگی دیندار بنائے, یہ پانچوں شعبوں میں دین زندہ کرے. اور دین زندہ کرنے کے لیے یوں کہتے ہیں, خود کو دین پر لانے کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ ماحول بناؤ. یہ دوسری ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی کہ اپنے ماحول میں دین لاؤ. ماحول کی مثال موسم کی طرح ہے, موسم سردی کا ہے تو سردی کا اثر ہوتا ہے, موسم گرمی کا ہے تو گرمی کا اثر ہر ایک پہ ہوتا ہے, غریب پہ بھی ہوتا ہے, مالدار پہ بھی ہوتا ہے, محل میں رہنے والے کے بھی ہوتا ہے, جھوپڑے میں رہنے والے کو بھی ہوتا ہے, پڑھے لکھے کو بھی ہوتا ہے, ان پڑھ کو بھی ہوتا ہے. موسم کا اثر, سردی کا وہ اثر ہے, موسم ہے تو اثر سب پہ ہوتا ہے, گرمی کا موسم ہے تو سب کو اس کا اثر پہنچتا ہے. اسی طرح فرمایا دین کا ماحول ہوگا تو اس کا اثر سب پہ ہوگا. خدا نہ خاصتا, خدا نہ خاصتا بے دینی کا ماحول ہوگا تو اس بے دینی کا اثر ہر ایک پہ ہوگا. اس کے لیے دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ماحول میں دین لانا ہے. ماحول میں دین لانے کے لیے یوں کہتے ہیں کہ سب سے پہلا ہمارا ماحول اپنا گھر ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان کے گھر تو کیا کرتے ہیں, کسی بھی مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہو تو کیا کرتے ہیں جی, کیا کرتے ہیں بھائی, اذان پڑھتے ہیں. کیا اس کو نماز پڑھنا ہے اس بچے کو, یا نماز کو جائے گا وہ, اذان پڑھتے ہیں. شروع دن سے, پہلے دن سے اس کو دین کا ماحول دیا جا رہا ہے. صاحبزادے تم دنیا میں آئے ہو, دنیا کی کوئی چیز بڑی نہیں ہے, اللہ بڑے ہیں. اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کامیابی اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں ہے, اللہ کے حکم کے توڑنے میں کامیابی نہیں ہے بلکہ ناکامی ہے. حی علی الصلاح, حی علی الفلاح. اذان کے ذریعے سے اس کے دل کے اندر, کانوں کے راستے سے اس کے دل کے اندر اللہ کی بڑائی بٹھائی جا رہی ہے, ماحول اس کو دیا جا رہا ہے. ابھی پیدا ہوا ہے بچہ, اس کو کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے, گھر کا ماحول ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچے کو بچہ سمجھ کے نظر انداز مت کرو, وہ سن بھی رہا ہے, دیکھ بھی رہا ہے. بچے کو آپ دیکھے ہوں گے, اس کی نظر ایک طرف نہیں رہتی, چاروں طرف گھومتی رہتی ہے. بچہ سن رہا ہے, اسی لیے تو حکم ہے کہ اذان دو اس کے کان میں, دوسرے کان میں اقامت پڑھو, سن رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ کوئی بہرا گونگا ہو جائے اور بات ہے, لیکن ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ مسلمان کے گھر پیدا ہوتا ہے تو اس کے ایک کان میں اذان, ایک کان میں اقامت پڑی جاتی ہے. گھر میں اس کو ماحول دیا جا رہا ہے. تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بچہ ہے, یہ گہوارے کا ہے, یہ دودھ پیتا بچہ ہے, یہ سمجھ کے اس کو نظر انداز مت کرو. یہ سن بھی رہا ہے, دیکھ بھی رہا ہے, ابھی اس کے بولنے کا موقع نہیں آیا ہے, ابھی اس کے کرنے کا موقع نہیں آیا ہے. جب بولنے کا موقع آئے گا تو وہ بولے گا جو اس نے سنا ہے, کرنے کا موقع آئے گا تو وہ کرے گا جو اس نے دیکھا ہے اطراف. اس لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچے کے سامنے وہ بول مت بولو جو اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والا بولے, بچے کے سامنے وہ عمل اور وہ کام مت کرو جو اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والا کام اور عمل ہے. بچے کو ماحول دیا جا رہا ہے, گھر کا ماحول بنایا جا رہا ہے. گھر میں جو عورتیں بچے رہتے ہیں ان کے درمیان ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ فضائل کی تعلیم کرو, حدیثیں پڑھو, چھوٹی چھوٹی کتابیں, فضائل نماز, فضائل ذکر, فضائل قرآن, فضائل تبلیغ, مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج. اور اسی طرح رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے, رجب میں داخل ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں داخل ہوتے ہی یہ دعا فرمانے کا اہتمام فرمایا, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے. تو رمضان کے پہلے شعبان 15 سے ہم فضائل رمضان پڑھنا شروع کریں تاکہ عمل کی قیمت ہمارے اندر آئے, رمضان اہتمام کے ساتھ ہم گزارنے والے بنیں. یہ فضائل کی کتابیں گھر میں پڑھی جائیں گی تو گھر کا ماحول بدلے گا, گھر کی فضا بدلے گی. جب گھر کی فضا اور گھر کا ماحول بدلے گا تو گھر میں دین پر چلنا آسان اللہ پاک کر دیں گے. اسی لیے مولانا محمد عمر صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں, عورتوں سے زیادہ بچے ہیں. مردوں میں دین آیا تو آج ہی امت سے بھی کم طبقے میں دین آیا. مردوں میں بھی دین آنا ضروری ہے, عورتوں میں دین آیا تو خاندان میں دین آئے گا, بچوں میں دین آیا تو نسلوں میں دین چلے گا. ہماری نسلوں میں اگر دین دیکھنا چاہتے ہیں تو بچوں میں دین لاؤ, ہمارے خاندان میں اگر دین لانا چاہتے ہیں تو عورتوں میں دین لاؤ. یہ گھر کا ماحول ہے, اس کا بنانا ہمارے لیے ضروری ہے. ہر تیسرے مہینے اپنی گھر والی کو لے کر اللہ کے راستے میں جاؤ, دو مہینے اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ, تین دن کی جماعت میں اپنی مسجد کے ساتھ جاؤ, مسجد کی جماعت کے ساتھ جاؤ, تیسرے مہینے اپنے گھر والی کو لے کر کے جاؤ تاکہ اس کے اندر بھی یہ دین کا فکر آئے, دین کی محنت کا فکر آئے. اپنے گھر میں وہ آ کر تعلیم قائم کرنے والی بن جائے, چھ نمبروں کا مذاکرہ کرنے والی بن جائے, گھر کے ماحول کو بنانے والی بن جائے. گھر کے ماحول میں جو مسجد میں اعمال ہوں وہ اعمال گھر میں ہونے لگ جائے, وقت پہ نمازیں ہو, قرآن کی تلاوت ہو, اللہ کا ذکر ہو, تسبیح و تلاوت کا اہتمام اور بچوں کی تربیت کا, سنت والی زندگی گزارنے کا فکر عورتوں میں آ گیا تو انشاءاللہ گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا. گھر میں سکون, اطمینان, چین اللہ پاک عطا کر دیں گے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جس گھر میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں, قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اعمال ہوتے ہیں تو فرشتے فرشتوں کو دعوت دیتے ہیں, آؤ جی آؤ, اس گھر میں تمہارے لیے کھانا بھی ہے, اس گھر میں تمہارے لیے ٹھکانا بھی ہے. فرشتوں کا کھانا کیا ہے؟ چکن مٹن. فرشتوں کا کھانا تو یہ اعمال ہے, قرآن کی تلاوت ہے, اللہ کا ذکر ہے, سنت والی زندگی ہے, نمازوں کا پڑھنا ہے. یہ اعمال اگر ہوتے ہیں تو فرشتے فرشتوں کو دعوت دیتے ہیں, آؤ جی آؤ, اس گھر میں تمہارے لیے کھانا بھی ہے, ٹھکانا بھی ہے. فرشتے نور ہوتے ہیں, روشنی ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے جس گھر میں یہ اعمال ہوتے ہیں وہ گھر آسمان والوں کے نزدیک ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے نزدیک آسمان کے ستارے چمکتے ہیں. تو روشنی کون سی روشنی ہے؟ وہ روشنی یہ اعمال کی روشنی ہے. وہ روشنی ہمارے جیولری کی نہیں روشنی نہیں ہوتی, ہمارے گھر میں جو جیولری ہے اس کی روشنی ہے, یا ہمارے گھر میں جو فرنیچر ہے اس کی روشنی ہے, یا ہمارے گھر میں جو کراکری ہے اس کی روشنی ہے. اللہ معاف فرمائے, گھر کو ہم نے چیزوں سے مزین کیا ہے, اللہ کی توفیق سے اللہ پاک یہ ہمارے لیے آسان کر دے کہ ہم گھر کو اعمال سے مزین کر دیں. اسی لیے حضرت جن اور اللہ مرقد دعا مانگا کرتے, اے اللہ ہمارے گھروں کو ایمانی گھرانے بنا دے, ہمارے گھروں میں ایمانی اعمال زندہ کرا دے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ تمام سے دعا مانگا کرتے. صبح کا ماحول بنانا ہے, یہ ہمارا پہلا ماحول ہے. گھر میں اگر دین آئے گا تو گھر والی انشاءاللہ آپ کے معین اور مددگار بنے گی, آپ کے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے بھی وہ مددگار بنے گی اور وہ خود بھی اللہ کے راستے میں جانے والی بنے گی. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے کہ جماعتیں جہاں مردوں کی جا رہی ہیں وہاں مستورات کے ساتھ بھی جماعتیں جا رہی ہیں. تین دن کے لیے لے جاؤ, ہر تیسرے مہینے دو تین مرتبہ, تین دن لگ گئے تو دس دن کے لیے لے جاؤ, عشرہ لگ گیا تو آپ چلے میں لے جاؤ. لیکن مرد کا چلہ لگا تو عورت کو عشرے میں لے جا سکتے ہو, مرد چار مہینے لگائیں گے تو پھر عورت کو چلے کے لیے لے جا سکتے ہو. مرد پہل کرے, کام میں آگے بڑھے, پھر اپنی عورت کو اپنے ساتھ لے کر کے چلے اللہ کے راستے. جس طرح مرد چار مہینے لگا کر ساری دنیا میں جا سکتے ہیں, اس طرح عورتیں چلہ لگا کر انشاءاللہ ساری دنیا کے لیے دروازہ کھول سکتے ہیں. عورتوں کے ساتھ جماعتیں جا رہی ہیں, ملکوں میں جا رہی ہیں, مشرق مغرب میں سفر کر چکی ہیں عورتوں کے ساتھ جماعتیں. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے. تین سال پہلے ایک جماعت ایک عرب ملک سے آئی, وہ عرب ملک سے آئی تو ہم نے پتہ لگایا تو ان عورتوں میں سے ایک جوڑا حضور کے خاندان کا جوڑا تھا. جماعتیں گئی محنت کر کے وہاں سے تشریف کی تو وہ ملکوں سے اٹھ کر کے آ رہی ہیں, یہاں آ کر کے کام سیکھ رہے ہیں, کام سیکھ کے جا رہے ہیں. یہ گھر کی تعلیم کے ذریعے سے ہمیں یہاں تک پہنچنا ہے, گھر کا ماحول بنانا ہے. باہر کا ماحول ہے, ماحول جو کہتے ہیں وہ دو باتوں کا نام ہے. جس جگہ ہمارا وقت گزرتا ہے وہ ہمارا ماحول ہے, اور جن لوگوں کے درمیان ہمارا وقت گزرتا ہے وہ ہمارا ماحول ہے. باہر کا ماحول, کوئی دکان پہ اپنا وقت گزارتا ہے, کوئی بازار میں وقت گزارتا ہے, کوئی کھیتی باڑی میں, کاشتکاری میں کسان وقت گزارتا ہے, کوئی دفتر میں وقت گزارتا ہے ملازم بن کے. یہ ہمارے باہر کا ماحول ہے. یہ باہر کے ماحول میں بھی دین لانا ہمارے لیے ضروری ہے. اس کے لیے مسجد بنیاد ہے. مسجد کو بنیاد بنا کر مسجد سے کچھ اعمال ہمارے بڑے فرماتے ہیں, ان اعمال پر ہم پابند ہوں گے تو انشاءاللہ باہر کا ماحول بنتا چلا جائے گا. اس لیے کہ مسجد ایمان والے کے لیے پاور ہاؤس کا کام دے. کرنٹ کہیں بنتا ہے, الیکٹرک ڈپارٹمنٹ والوں نے کھمبے گاڑ کے وائرنگ کر کے اس کرنٹ کو ہمارے گھر تک پہنچا دیا. اب سوئچ ڈالو لائٹ چلتا ہے, سوئچ ڈالو فین چلتا ہے, سوئچ ڈالو اور فریج چلتا ہے, سوئچ ڈالو کولر چلتا ہے, سوئچ ڈالو اسٹو جلتا ہے, سوئچ ڈالو گیزر آن ہو جاتا ہے, پانی گرم ہو جاتا ہے. کیا ہو گیا؟ پاور ہاؤس سے کنیکشن ہو گیا. کون سے پاور ہاؤس سے؟ جہاں کرنٹ پیدا ہوتا ہے وہاں سے کنیکشن ہو گیا. اب ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے. تو اس طرح فرماتے ہیں کہ ایمان والے کا پاور ہاؤس وہ مسجد ہے. روزانہ پانچ مرتبہ ہم مسجد کو جاتے ہی ہیں تو وہاں کچھ اعمال ہیں, ان اعمال میں اپنے آپ کو لگانے کی ہم فکر کریں. کسی نہ کسی نماز کے بعد مشورہ ہوتا ہے, روزانہ فکر ہوتی ہے, ساتھی بیٹھ کر کے غور فکر کرتے ہیں یہ مبارک دین میری زندگی میں کیسا ہے, میرے گھر میں کیسا ہے, میرے محلے میں کیسا ہے, اور میری پوری بستی اور شہر میں کس طرح ہے, اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ دو باتیں بیٹھ کر کے اس مشورے میں سوچیں. جو تقاضا روزانہ کا ہے اس کو پورا کرنے کی فکر کریں. جو سوچا ہے اس کو عمل میں لانے کے لیے یوں کہتے ہیں کم سے کم ڈھائی گھنٹے فارغ کرو, کم سے کم ڈھائی گھنٹے فارغ کرو. چوبیس گھنٹے میں ڈھائی گھنٹے فارغ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. ساڑھے اکیس گھنٹے اپنے دنیا کے کاروبار اور اپنے زندہ اپنے بیوی بچوں کے نان نفقہ پورا کرنے کے لیے ہے, ڈھائی گھنٹے اللہ کی دین کی محنت کے لیے, اپنی مسجد کے لیے. حدیث میں آتا ہے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اللہ کے لیے ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اللہ کے لیے ملاقات کرتا ہے تو اللہ پاک کل قیامت کے میدان میں اس کو عرش کا سایہ دیتا ہے. دیکھو کتنا اچھا ہے سایہ, ماشاءاللہ سب ٹھنڈی ٹھنڈی سائے میں شامیانے میں بیٹھے ہیں, بے شک کرچی ہلا رہے ہیں, پنکھا ہلا رہے ہیں, لیکن یہاں سکون ہے یا باہر سکون ہے؟ اللہ توفیق دے جو باہر دھوپ میں چل پھر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی اندر آنے کی توفیق دے. ارے آمین تو بولو یار. جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اللہ کے لیے ملتا ہے تو اللہ پاک کل قیامت کے میدان میں اس کو عرش کا سایہ دے دے گا، جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. جو کچھ بیٹھ کر کے سوچا ہے اس کو عمل میں لانے کے لیے 2.5 گھنٹے لگاؤ، گھر گھر جاؤ، ایک ایک مسلمان سے ملاقات کرو، ایک ایک کی منت و سماجت کرو، روزانہ وقت دینے والے ساتھیوں کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بناؤ، دو کی جماعت بناؤ، ایک پرانا ایک نیا، تین کی جماعت بناؤ، دو پرانا ایک نیا، چار کی جماعت بناؤ، دو پرانے دو نئے، اس طرح چھوٹی چھوٹی جماعتیں بناؤ. جماعتیں بنا کر پورے محلے کو یا پوری بستی کو ان جماعتوں پر تقسیم کرو، ایسا تقسیم کرو کہ ہمارے محلے کا اور ہمارے گاؤں کا کوئی گھر نہ چھوٹے. ہر گھر تک ہم پہنچنے کی ترتیب بنائے، ہر مسلمان تک ہمیں پہنچنے کی ترتیب بنائے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میرا لایا ہوا دین ہر کچے اور پکے مکان میں داخل ہو کے نہ رہ جائے. اس کے لیے گھر گھر جانا، ایک ایک مسلمان کے خوش آمد اور منت و سماجت کر کے اس کو مسجد سے جوڑنے کی فکر کرنا. کیسے جوڑنا ہے؟ نماز کے عنوان پر عمومی گشت میں جائے تو وہ نقد اٹھا کر کے لائے، اور روزانہ محنت سے روزانہ ملاقات کے لیے جائے تو اس کا ذہن بنائے، انفرادی دعوت سے اس کو تیار کرے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، 4 مہینے سے لے کر 3 دن تک اس کو تیار کرے. ہر گھر کو مسجد سے جوڑنا ہے، اور ہر مسلمان کو مسجد والے اعمال سے جوڑنا ہے، اور ہر عورت کو اس محلے میں جو ہفتواری تعلیم ہوتی ہے، کسی نہ کسی گھر میں ہفتواری تعلیم ہوتی ہے، 3 سے 5 تک ہوتی ہے عام طور سے، اس ہفتواری تعلیم کے گھر سے ہر عورت کو جوڑنے کی فکر کرنا ہے. ہر گھر میں بچے ہیں تو بچوں کے تعلق سے ہم یہ فکر کرنا ضروری ہے کہ ہر بچہ مکتب میں آ کر کے قرآن سیکھ کر کے جائے. ماشاءاللہ جس مجمع میں صدر، سیکرٹریان، متولی صاحبان، ممبران ہوں گے، مسجد کے کمیٹی کے احباب ہوں گے، ان سے درخواست ہے کہ جس طرح ہم نے مسجد میں پانی کا انتظام کیا، جس طرح ہم نے مسجد میں بجلی کا انتظام کیا، چٹائی کا انتظام کیا، مائک کا انتظام کیا، سب کا انتظام کیا، اسی طرح محلے کے رہنے والے بچوں کے لیے قرآن کی تعلیم کا بھی انتظام ہم کریں. اس کے لیے کوئی الگ عمارت بنانے کی ضرورت نہیں، کوئی الگ چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر مسجد میں اتنی جگہ ہے جہاں مکتب چالو ہو سکتا ہے. ہمارے بچے اسکول کو ضرور جائیں، ہم اسکول کو جانے سے منع نہیں کرتے، اسکول اپنے بچوں کو ضرور بھیجیں، لیکن 1 گھنٹے کے لیے مسجد میں آ کر، مکتب میں آ کر قرآن کی تعلیم حاصل کر کے جائیں، دین حاصل کر کے جائیں، اور سنتیں سیکھ کر کے جائیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اسکول میں کیا دیا جا رہا ہے اور کیا پڑھایا جا رہا ہے. پہلے تو کفریات پڑھایا جا رہے تھے، اب تو شرکیات پڑھائے جا رہے ہیں. ارے بچہ مسجد میں آ کر کچھ بھی نہ کرے، 1 گھنٹہ مسجد کے ماحول میں آ کر گزار کے چلا گیا تو انشاءاللہ وہ فرشتوں کے ماحول میں گزار کے ہی جا رہا ہے. جس طرح فرشتہ کوئی گناہ نہیں کر سکتا، اس طرح فرشتوں کے ماحول میں آنے والا بھی کوئی گناہ نہیں کر سکتا. انشاءاللہ اس کے اندر بھلائیاں آنا شروع ہو جائیں گی. اس طرح ہر مسجد میں مکتب شروع ہو جائے، اگر شروع ہے تو اہتمام کریں. روزانہ ملاقات میں جانے والی جماعت بھی گھر میں جن سے بھی ملاقات ہو مرضوں سے، ان سے یوں کہیں کہ اپنے بچوں کو مکتب کو بھیجیں. اس طرح ہمیں باہر کا ماحول ہمیں بنانا ہے. جس جماعت کے ذمے محلے کا جتنا حصہ محنت کا ملا ہے، 50 گھر ملے ہیں، یا ایک گلی ہمیں ملی ہے محنت کے لیے، یا ایک ڈائریکشن، یہ مشرق کا حصہ سارا اس جماعت کے ذمے ہے، اس حصے میں 27 دن محنت کر کے اپنے ساتھ 3 دن کی جماعت بنائے. 40-50 ساتھیوں پر محنت ہوتی ہے تو 10-12-15 ساتھی اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں. ایک ہفتے کی محنت سے 3 دن کی جماعت نہیں بنتی، بلکہ 27 دن محنت کرنے سے پھر مہینے کے 3 دن کی جماعت بنتی ہے. 27 دن اسی حصے میں محنت کر کے 3 دن کی جماعت بناؤ، اور 3 دن کی جماعت بنا کر قرب جوار کے دیہاتوں میں، قرب جوار کے قریوں میں اپنے ساتھ جماعت کو لے جاؤ، اور لے جا کر وہاں بھی انہی اعمال کو زندہ کرنے کی محنت کرو تاکہ وہاں کا ماحول بھی بنے. یہ ماحول بنانے کا ہمارا کام ہے. ماحول بنے گا تو انشاءاللہ ہمارا دین پر چلنا اللہ پاک آسان کریں گے. اگر ماحول نہیں بنا, وقت بہت کم ہے, وقت میرا پورا ہو رہا ہے, میں مختصر کہہ کے عرض کرتا ہوں, ماحول ہے تو بے دین بھی انشاءاللہ دیندار بنے گا, ماحول اگر دین کا نہیں ہے تو دیندار کا دین بھی خطرے میں ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دو مثالیں لکھی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بری صحبت میں پڑھ کر, برے ماحول میں پڑھ کر نبی کی بات کا انکار کر دیا. جب نبی کی بات کا انکار کر دیا تو اللہ کا عذاب آیا, ایک موج آئی اس کو اٹھا کے لے گئی, وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا تھا حفاظت کے لیے. باپ سے کہہ دیا تھا کہ یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا, تو جب پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا تو ایک موج آئی اور وہ پہاڑ کے اوپر سے گزر گئی. نوح علیہ السلام کا بیٹا گیا پانی میں. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی, اے اللہ یہ میرے اہل میں سے ہے, تو نے میرے اہل کو بچانے کا وعدہ کیا ہے, تو میرے بیٹے کو بچا لے. تو اللہ کی طرف سے غصے کا جواب آیا, غصے کا جواب یہ آیا, جو میرا نہیں وہ تیرا کیسے ہو سکتا ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, بری صحبت کا اتنا بڑا نقصان کہ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود نبی کے اہل سے, خاندان سے نبوت, خاندان نبوت کھو گیا, محروم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرما دیا, لیس من اہلک, یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے, انہ عمل غیر صالح, اس کا عمل غیر صالح. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دوسری مثال دیتے ہیں. سورہ کہف میں اللہ پاک نے اصحاب کہف کا ذکر فرمایا, وہ 7 سے 8 نوجوان تھے جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وطن چھوڑ کے ہجرت کر کے چلے, تو ان کے ساتھ یہ کتا ساتھ ہو گیا. جب کتا ساتھ ہو گیا تو اللہ پاک کو اس کی ادا پسند آئی, تو اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا. فیصلہ کیا کیا, کل قیامت کے میدان میں جب یہ 7 سے 8 نوجوانوں کو ایمان کی حفاظت کے لیے جو ہجرت کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کر لی انہوں نے, جب یہ جنت میں جائیں گے تو ان کے ساتھ وہ کتا بھی جنت میں جائے گا. ہے کتا لیکن بھلوں کی صحبت میں چلا گیا. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے بھلوں کا پلو پکڑ لیا تو اس کا دامن تھامنے کی وجہ سے اللہ پاک اس کو بھی جنت میں جانے کے قابل بنا دیا. بری صحبت کا یہ نقصان ہے, اچھی صحبت اور اچھے ماحول کا یہ نفع ہے. اسی لیے ماحول بنانا ہمارے لیے ضروری ہے. دو ذمہ داریاں ہماری پوری ہوئی, ماحول سے دین زندگی میں آتا ہے. ماحول بنانے کے لیے مسجد میں 5 اعمال اور روزانہ کے 3 عمل, ہفتے کا 1 عمل اور مہینے کا 1 عمل, یہ 5 اعمال کے ذریعے سے باہر کا ماحول بنانا, گھر کا ماحول بنانے کے لیے گھر کی تعلیم. تیسری ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے پورے عالم میں دین لانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے, اس لیے کہ ہم عالمی نبی کے ہم امتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک نے عالمی نبی بنا کر کے بھیجا, اس لیے پورے عالم میں دین لانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے اپنی جان مال کی ترتیب بنائے. اگر ہم نے جان مال کی ترتیب نہیں بنائی تو یہ دنیا ہماری ساری صلاحیتوں کو کھا جائے گی, ہماری جوانی کھا جائے گی, ہماری طاقت اور قوت سب کچھ دنیا کھا کے کہے گی اور ہے تو لاؤ. ہم ایسی حسرت کی موت مرنا نہیں چاہتے, سب کچھ دنیا کو دے کر کے حسرت کی موت ہم نہیں مرنا چاہتے. ہم کچھ دین کو دینا چاہتے ہیں اور دین کی محنت کرنا چاہتے ہیں. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے, یہ اجتماعات جو ہوتے ہیں ان اجتماعات کے ذریعے سے یہی بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ آنے والا جو مجمع ہے, اجتماع میں شریک ہونے والا مجمع, کچھ اپنی زندگی کے فیصلے کر کے اٹھے یہاں سے. یہ نہیں کہ جو اب تک کر رہے تھے وہی کرنا ہے, آئندہ زندگی میں کچھ کرنے کے ارادے کرنا ہے. واہ واہ کر کے, تعریف کر کے, بہت اچھے بیان ہوئے, بہت اچھا اجتماع ہوا, یہ تعریف کر کے جانے کے لیے بلائے نہیں کرتے, بلکہ یہاں آنے والا ہر ساتھی اپنی زندگی کے تعلق سے فیصلہ کرے کہ مجھے کچھ کرنا ہے. جو کر رہے تھے وہی کرنا ہے, آئندہ زندگی میں کچھ ارادے کرنا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں. ترتیب 3 طرح کی ہے, یہ ایک صدیقی ترتیب ہے جو 100% جان مال اللہ کے دین کے لیے ہے. حضرت ابوبکر نے لگا دیا. ایک ترتیب وہ ہے جو آدھی جان مال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترتیب پر, اس کو فاروقی ترتیب کہتے ہیں, آدھی جان مال اللہ کے دین کے لیے لگا دیا. اور تیسری ترتیب یہ ہے کہ عام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ترتیب یہ ہے کہ سال کے 4 مہینے اللہ کے راستے میں دیتے تھے اور اپنے مقام پہ رہنے کے زمانے میں آدھا دن کاروبار کو, کھیتی باڑی کو, باغات کو دیتے تھے, آدھا دن مسجد کو دیتے تھے. آدھی رات گھر والوں کے لیے دیتے تھے اور آدھی رات مسجد کے لیے دیتے تھے. ساری دنیا کے مسجدوں میں کتنی اذانیں ہوتی ہیں روزانہ فرمو؟ ساری دنیا کی مسجدوں میں کتنی اذانیں ہوتی ہیں روزانہ؟ جی 5 اذانیں ہوتی ہیں. حرمین شریفین میں, مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ, کعبۃ اللہ میں اور مسجد نبوی میں کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ جو حج اور عمرے کو گئے ہیں وہ جانتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ 6 اذانیں ہوتی ہیں. چھٹی اذان کون سی ہے وہ؟ جی لوگ کہتے ہیں تہجد کی اذان ہے, اس لیے کہ وہ صبح صادق سے 1 گھنٹہ پہلے دی جاتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں تہجد کی اذان ہے. فرماتے ہیں حضور کے زمانے میں بھی یہ اذان ہوتی تھی, یہ اذان آدھی رات کو دی جاتی تھی, اس بات کی علامت تھی. جو آدھی رات کو اذان دینے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو مسجد میں ہے وہ گھروں کو جائیں اور جو گھروں میں ہے وہ مسجد کو آئیں. حضور کے زمانے سے یہ معمول چلا آ رہا. اب وہ ہٹتے ہٹتے کہاں آ گئی؟ صبح ساتھ سے 1 گھنٹہ پہلے دی جا رہی ہے. لوگ سمجھتے ہیں تہجد کی اذان. عام صحابہ کا یہ نظام اپنی زندگی کا تھا, آدھا دن دکان مکان یعنی کیا کہتے ہیں, کھیتی باڑی, باغات اور اپنے تجارت کے لیے آدھا دن دیتے تھے, آدھا دن مسجد کے لیے دیتے تھے. آدھی رات مسجد کے لیے دیتے تھے, آدھی رات گھر کے لیے دیتے تھے. اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے, ہم بھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جب تک جیئیں گے انشاءاللہ دین کی محنت کریں گے. کیوں بھائی کریں گے انشاءاللہ؟ صحابہ نے تو 1/3 دے دیا, آدھا جان مال دے دیا, پوری جان مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دی. ہم کم سے کم 10ویں پر عمل کر لیں. 10ویں پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سال کے 365 دن کا 10واں 36.5 دن, 3 دن بڑا کے کہے چلا کر لو, کہتے سال کا چلا, سال کا 10واں, مہینے کے 30 دن ہیں اور 30 دن کا 10واں 3 دن, مہینے کے 3 دن کی جماعت بناؤ, 3 دن لگاؤ, پورے مہینے کا ثواب لو. روزانہ کے 24 گھنٹے, 24 گھنٹے کا 10واں 2.5 گھنٹے, 2.5 گھنٹے اللہ کے دین کی محنت کے لیے لگاؤ اور پورا دن پوری رات اللہ کے دین کی محنت کرنے کا ثواب لو. کیوں بھائی آسان ہے نہیں ہے؟ کیوں بھائی آسان ہے نہیں ہے؟ پورے 365 دن میں 40 دن دینا کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل ہے؟ 320 دن, 325 دن اپنے دنیا کاروبار سب کے لیے لگاؤ, 40 دن اللہ کے دین کے لیے لگاؤ, 27 دن اپنے کھانے کمانے میں لگاؤ, 3 دن اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے دین کی محنت کی جماعت بنا کر کے جاؤ, 21.5 دن اپنے دنیا کے لیے لگاؤ, 2.5 گھنٹہ اللہ کے گھر کو دو. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو ایک نیکی لے کر آئے گا کم سے کم ثواب اللہ کی طرف سے جو ملے گا 10 گنا بڑا کر اللہ پاک اس کا ثواب دیں گے. اس لیے بندہ نیت کرتا ہے تو نیت پر 1 ثواب, عمل کرتا ہے تو 10 کے برابر اللہ پاک ثواب دیتا ہے. دنیا کے بارے میں ایسا نہیں ہے میں بیپار کروں گا, اگر کوئی نیت کرے تو اسے کچھ ملتا ہے. ملتا ہے بھینس کا انڈا ملتا رہتا ہے, بھینس انڈا دیتے میں ملتا سوچا, لیکن اللہ کے دین کے معاملے میں بندہ نیت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو 1 ثواب دیتے ہیں, عمل کرتا ہے تو 10 کے برابر اللہ پاک ثواب دیتا ہے. اللہ کا معاملہ بڑا عجیب ہے. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم 10ویں پہ کم سے کم عمل کریں گے. کیوں میں کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. جتنے سکون اطمینان کے ساتھ آپ نے بیٹھ کر بات سنی, چند منٹ کی بات تھی. ہم علاقے کا نام لیتے ہیں, وہ علاقے والے اٹھے اور اٹھ کر تعلقے کا نام لیں گے، وہ اٹھیں گے اپنا حلقے وار کھڑے کھڑے حلقہ بنائیں، پھر مسجد وار یا بستی وار، بستی ایک مسجد ہے تو ایک حلقہ لگے گا، مسجد زیادہ ہے تو مسجد وار حلقے لگیں گے، یہ مسجد وار حلقے لگا کر چار باتیں طے کرنا ہے۔ کتنی باتیں طے کرنا ہے؟ کلمے کے بھی چار بول، نوشو کے بھی چار بول، اب عمل بھی، نیتیں بھی چار انشاءاللہ کریں گے۔ پہلی نیت نقد، اللہ کے راستے میں چار مہینے چلے کے لیے استماع سے جا رہے ہیں، اللہ قبول کرے، مہینہ لکھا دو نقد جا رہے ہیں۔ اگر نقد نہیں جا رہے ہیں تو آئندہ اجتماع ہمارا سال کے بعد ہونے والا ہے، اس سے پہلے پہلے کون سے مہینے میں چار مہینے دیں گے یا چلا دیں گے، یہ بتا دو، مہینہ بتا دو۔ تین دن جانے کی ہم نے نیت کی ہے تو تین دن، مہینے کے چار ہفتے، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا، کون سے ہفتے میں تین دن لگائیں گے، ہفتہ لکھا دو، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا، یہ ہفتہ لکھا دو۔ اور اسی طرح روزانہ ڈھائی گھنٹے دینے کی ہم نے نیت کی ہے تو ڈھائی گھنٹے کب دیں گے، صبح دیں گے، دوپہر دیں گے، شام دیں گے یا رات کو دیں گے، تین باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات، گھر کی تعلیم کب کریں گے، مسجد کی تعلیم تو الحمدللہ محلے میں ہوتی ہے، اس میں جڑیں گے، مسجد میں عمومی گشت ہوتا ہے اس میں جڑیں گے، لیکن یہ چار باتیں اپنی ذات سے ہمیں طے کرنا ہے۔ تمنا تو ہر ایک کے دل میں ہے، دین کا کام کرنا ہے، لیکن وقت کے تعین کے ساتھ ہم طے کریں گے تو اللہ پاک ہمارے ارادے میں مضبوطی دیں گے، اللہ پاک ہمارے ارادوں کو پورا کرنے کی سہولتیں، اسباب اللہ پاک پیدا کریں گے۔ نیت کرنا ہمارا کام، پورا کرنا، بولو بھائی، پورا کرنا اللہ کا کام، چھلانگ لگانا ہمارا کام، پار لگانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھلانگ لگائی کہاں، آگ میں، پار لگا دیا اللہ نے، اس لیے نیت کریں گے ہم، پورا کریں گے اللہ، کیوں بھائی، بیٹھ کر نیت کریں گے انشاءاللہ۔ آخری بات بول دوں، آخری بات کہہ دوں، اگر کہو بولے تو کہتا ہوں، آخری بات بولوں، شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ جانتا ہے یہ بیٹھے گا نیت کرے گا تو نیت پر بھی اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا، عمل کرے گا تو دس کے برابر ملے گا، وہ جانتا ہے اس لیے وہ بیٹھنے نہیں دے گا، وسوسہ ڈالنا شروع کر دے گا، مائک میں آ کے بولنے کی اسے ہمت نہیں ہے، وہ وسوسہ ڈالے گا، کان میں آ کے بولنا شروع کیا، بہت دیر سے بیٹھے ہیں تمہیں، باواں سب ذرا اکڑ گئی، گھٹنے ذرا سیدھا کر لے گاؤ، کہاں جا کو سیدھا کر لے گا بتو، اور کہاں کی شربت پلاتے ہیں تھے، اور ذرا فری میں کیا کی کھلاتے پلاتے ہیں تھے، ذرا وہاں جا کو پی لے کو آ جائیں گے، گرمی بہت لگ رہی ہے، ذرا وہاں چھانچ بھی پلاتے ہیں تھے، کون کی بولے ذرا جا کے ہم پی لے کے آ جائیں گے، بولنا شروع کرے نہیں، دیکھو بولنا شروع کریا، اسی لیے کہتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر، یہ وسوسہ ہے، کس کا ہے، یہ خناس ہے، یہ خناس پہلے تو آنے نہیں دیتا، آئے تو بیٹھنے نہیں دیتا، بازار میں لگا دیتا ہے، بیٹھے تو سننے نہیں دیتا، سنا دیتا ہے، سنے تو عمل کرنے نہیں دیتا، عمل کرے تو اخلاص سے خالی کر دیتا ہے، یہ سب اس کے حربے ہیں، وہ جانتا ہے کہ یہ بیٹھے گا جو نیت کرے گا اللہ اس کو بہت نوازیں گے، وہ تو وہاں سے دیکھ کے آیا ہے، ہم تو سن رہے ہیں، اس لیے بیٹھیں گے جائیں گے، بولو بھائی، اس کے پیٹ میں انگار پڑ جاتی گدے، اس کے لیے بیٹھنے نہیں دے گا، وہ ارادہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے، اس لیے بیٹھ کر یہ چار باتیں طے کریں، پھر اس کے بعد اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو، ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم علاقے کا نام پڑھتے ہیں، وہ علاقے والے اٹھیں، اور علاقے والے اٹھ کر حلقے وار کھڑے کھڑے حلقے لگائیں، مسجد وار بیٹھ کر یہ چار عملوں کا عزم کریں، ویلور والے کہاں ہیں بھائی، ذرا کھڑے ہو جاؤ، دیکھیں گے، ویلور والے کہاں ہیں؟ سارے ویلور تعلقے کے شہر کے اور تعلقے کے ساتھی تمہارے اطراف کے حلقے سب ویلور کا کہاں حلقہ ہے؟ ابھی تو ماشاءاللہ یہاں سب جڑ کر بیٹھے ہیں، تعلیم کا حلقہ بھی یہیں لگائے مجمع میں، جہاں کبھی بھی ویلور کے ساتھی ہوں وہ تمہارے بائیں طرف شامیانے میں سامنے کے حصے میں پہنچ جائیں، آگے کی صفوں میں ہیں ویلور والے وہاں پہنچ جائیں، آرنی چیتپیٹ اور ترنامل، پہلے آرنی والے کھڑے ہو جاؤ، دیکھیں گے کہاں ہیں، ماشاءاللہ آرنی والے ماشاءاللہ یہ سامنے ہیں، تمہارے بائیں طرف سامنے کے حصے میں ہیں پنڈال کے بائیں طرف، جہاں کہیں بھی ہوں آرمی کے ساتھ یہاں جائیں، چیت پیٹ والے کہاں ہیں؟ چیت پیٹ والے ماشاءاللہ دیکھو ان کے پیچھے ہی بیٹھے ہیں چیت پیٹ کے ساتھ، مجمع میں جہاں کہیں ہوں چیت پیٹ والے یہاں جائیں، ترنامل والے کہاں ہیں؟ ماشاءاللہ اس کے پیچھے ہیں ماشاءاللہ، ترتیب کے ساتھ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، نار تارکاٹ والے تو بڑے سمجھدار لوگ ہیں ماشاءاللہ، سب ترتیب کے ساتھ بیٹھے ہیں پہلے سے، چتور والے کہاں ہیں؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ بھائی، دیکھیں گے جہاں جگہ خالی ہے وہاں حلقے لگانے کی فکر کریں، چتور والے ذرا سب کھڑے ہو جاؤ، دیکھیں گے ماشاءاللہ، ہے تو یہ آندھرا میں لیکن ہے تبلیغ اعتبار سے نار تارکاٹ میں، چتور والے ماشاءاللہ پیچھے کے حصے میں کھڑے ہیں، پنڈال میں بائیں طرف پیچھے کے حصے میں کھڑے ہیں، وہ دیکھو رومال ہلا رہے ہیں ساتھی، مجمع میں جہاں بھی چتور والے ہیں وہاں پہنچ جائیں، ارکونم والے کہاں کھڑے ہیں؟ ارکونم والے کہاں ہیں بھائی، ذرا کھڑے ہو جاؤ، ارکونم تو مدراس کے قریب ہے، اس طرح پنڈال کے پیچھے ہو گئے، جس کا کہاں ہیں بھائی ارکونم والے؟ ذرا رومال ہلاؤ دیکھیں گے، وہ ماشاءاللہ نظر آ گئے، اللہ قبول فرمائے، بڑا مجمع آیا ہے آپ کا بھی، چتور والوں کے پاس میں ہی ہے ارکونم والے، وہاں پہنچ جائیں، گڑیاتم والے کہاں ہیں بھائی ذرا کھڑے ہو جاؤ دیکھیں گے، گڑیاتم شہر اور اطراف کا پورا حلقہ، گڑیاتم والے کہاں ہیں ذرا کھڑے ہو جاؤ دیکھیں گے، ماشاءاللہ درمیانی حصے میں ہیں یا بائیں حصے میں ہیں؟ کچھ درمیانی حصے میں ہیں کچھ بائیں حصے میں ہیں، رومال ہلا رہے ہیں ساتھیوں گڑیاتم والے، کھڑے حلقے لگاؤ اور مسجد وار حلقے لگا کر بیٹھ کر یہ عزائم کرنا شروع کرو، ترپاتور والے کہاں ہیں بھائی؟ ترپاتور والے ماشاءاللہ دیکھو وہاں گڑیاتم والوں کے ساتھی وہاں قریب میں ہی ہیں، وہ ہاتھ ہلا رہے ہیں، مجمع میں جہاں کہیں بھی ہوں ترپاتور والے وہاں پہنچ جائیں، پوچم پلی والے کہاں ہیں بھائی؟ پوچم پلی والے کہاں ہیں؟ ماشاءاللہ یہ جتنے حلقے میں نے گنائے ہیں یہ سب تمہارے شامیانے کے بائیں طرف ہیں، الٹے ہاتھ کی طرف، یہ پورے حلقے جو ہیں وہ آخر میں پوچم پلی والے نظر آ رہے ہیں، پرنامبٹ والے کہاں ہیں بھائی؟ پورے پرنامبٹ شہر اور اطراف حلقے کے ساتھی جو آئے ہیں پرنامبٹ سے ذرا کھڑے ہو جاؤ دیکھیں گے، ماشاءاللہ وہ بھی پیچھے کے حصے میں ہی ہیں، اللہ قبول فرمائے، مجمع میں جہاں کہیں بھی ہوں پرنامبٹ کے ساتھی وہ دیکھو بائیں طرف بھی ہیں، ادھر دائیں طرف بھی کچھ ساتھی ہیں، شہر والے جہاں ہیں وہاں بیٹھو اور حلقے والے جہاں ہیں وہاں چھوٹے چھوٹے حلقے بنا کر مسجد وار اپنا کام پورا کرو، آمپور والے کہاں ہیں بھائی؟ پورا آمبور شہر اور آمبور کا پورا حلقہ اطراف کا کہاں ہی ذرا کھڑے ہو جاؤ، آمبور والے ماشاءاللہ یہ تو سب پھیل کر رہے ہیں ماشاءاللہ، دیکھو درمیان میں جہاں جہاں جگہ خالی ہے وہاں حلقے بنانا شروع کرو، اس لیے کہ ایک بڑا مجمع دوسرے شہروں کا بھی ہے ان کے بھی حلقے بنانے ہیں، آمبور بھی بڑا شہر ہے، یہ بھی کوئی کم شہر نہیں ہے، بڑی آبادی کا شہر ہے ماشاءاللہ، مسجد کے حلقے بناؤ اور یہ چار عملوں کے عزائم کرو، وانم باڑی والے کہاں ہیں بھائی؟ وانم باڑی شہر کے حلقے اور اطراف کے حلقے، پورے وانم باڑی کے ساتھی ذرا کھڑے ہو جاؤ دیکھیں گے، وانم باڑی تشکیلی کمرے کے پاس ہیں ماشاءاللہ اور آگے بھی ہیں. تمہارا ہاں تو بورڈ لگا ہے, وہ نمبرنگ کے ساتھی جہاں ہیں وہاں پہنچ کر اپنے حلقے لگائیں, مسجد وار حلقے لگائیں, اطراف کے حلقے بھی مسجد وار لگائیں. اگر ایک بستی کی ایک ہی مسجد ہے تو بستی وار بھی لگا سکتے ہیں. فون بج گئے, فون بج گئے بھائی, میزبانہ بج گئے. پورے ضلع کے میزبان کون ہیں؟ کیل ویشارم میل ویشارم دونوں ہوشیار لوگ ہیں ماشاءاللہ. کھڑے ہو جاؤ, میں دیکھیں گے. ویشارم والے سب کھڑے ہو جاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سارا مجمع ویشارم ہی کا ہے, اجتماع بھی ویشارم میں, آپ ہی میزبان بھی ہیں ماشاءاللہ. آپ کی جتنی مسجدیں ہیں سب لوگ اپنے اپنے مسجدوں کے نام جانتے ہیں. اب ایک ایک مسجد کا نام لیں گے تو کافی دیر ہو جائے گی. ہر مسجد والے اپنے ساتھیوں کو لے کر بیٹھ جائیں, جہاں جگہ خالی ہے وہاں لے کر بیٹھ جائیں.